شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة وضعة مني، من أضاها فقد أضاني. صلاة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار روایات شہزادی کونین سے متعلق وارد ہوئی ہیں، خود اس مضمون کی آیت کی حدیثیں بھی بے شمار وارد ہوئی ہیں کہ فاطمہ میری وجود کا حصہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ناقابل تفکیک حصہ ہے، مجھ سے جدا نہ ہونے والا حصہ ہے. اور جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ زہرا پر غضب کیا اس نے گویا مجھے غضبناک کیا. اس طرح کی بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور تمام ملت اسلامیہ اس بات سے واقف ہے کہ شہزادی کونین کا جو ارتباط ہے نبی کریم سے وہ بہت گہرا ارتباط ہے. وہ اس حد تک گہرا ہے کہ نہ صرف ایک باپ کا بیٹی سے جتنا رشتہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ ہے. لوگ تو فاطمہ زہرا کو نبی کریم کی بیٹی کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن خود نبی کریم نے جو شہزادی کا تعارف کروایا ہے وہ اپنی ماں کی حیثیت سے کروایا ہے کہ فاطمت ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ہمیشہ باپ کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی باپ کی ماں نہیں ہوتی ہے. یہ گویا نبی کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سے میرا رب نہ صرف ایک باپ کا بیٹی سے وہ ہوتا ہے وہ ہے، بلکہ ایک ایسا رشتہ بھی ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کو میں اپنی ماں کے مقام پر محسوس کرتا ہوں. کیونکہ رشتوں میں جو ماں ہے، جو نبی کریم کی ماں ہے رشتے میں، مثال کے طور پر جناب آمینہ خاتون جو نبی کریم کی والدہ گرامی ہیں، لیکن ماں کی حیثیت سے اپنی جگہ پر احترام نبی کریم کرتے ہوں گے، لیکن شہزادی کونین کا جو احترام نبی کرتے ہیں وہ رشتے کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، کردار کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اسوے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور جب کردار کی بنیاد اور اسوے کی بنیاد پر اور سیدت النساء کے طور پہ جب تعارف کرواتے ہیں تو یقیناً خود اپنی ماں سے بھی زیادہ محترم سمجھتے ہیں. کیونکہ خود نبی کریم کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ شہزادی کونین تمام دنیا کی خواتین کی سردار ہیں، جس میں حوا بھی شامل ہے، جس میں آسیہ بھی شامل ہے، اور جس میں ہاجرہ بھی شامل ہے، جس میں سارہ بھی شامل ہے، جس میں مریم بھی شامل ہے، جس میں خود خدیجہ الکبریٰ بھی شامل ہے، جس میں آمنہ خاتون بھی شامل ہے، جناب حلیمہ بھی شامل ہیں. تمام کی تمام دنیا کی خواتین اس حدیث کی روشنی میں کہ جہاں نبی کریم یہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمیان ہیں، اس میں سب شریک ہیں. تو جو رشتہ ہے وہ رشتہ دنیاوی رشتے سے بہت بلند ہے، ماں اور بیٹی کے رشتے سے بہت بلند رشتہ ہے، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر نبی کریم شہزادی کونین سے لگاؤ رکھتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے. یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور یہ روایت کسی اور نے نہیں نقل کی ہے بلکہ ام المومنین عائشہ نے نقل کی ہے. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی، میں خود اس بات کی شاہد ہوں کہ جب کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کی بزم میں آیا کرتی تھی، نبی کریم آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے اور فاطمہ زہرا کا ہاتھ لے کے چومتے تھے اور اپنے ردا آپ کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. جب بھی وہ حجرے میں تشریف لاتی تھی تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے تھے. تو گویا نبی کریم یہ جو احترام کر رہے ہیں وہ بیٹی ہونے کی حیثیت، اور اگر یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے احترام کرتے ہوتے تو اور بھی جن بیٹیوں کا ذکر تاریخ کرتی ہے ان کا بھی احترام نبی کریم کرتے ہوتے. تاریخ نے جنہیں بیٹی ثابت کیا ہے اسی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ بیٹی تو ثابت کیا ہے لیکن یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ نبی کریم ان بیٹی کا احترام بھی کیا کرتے تھے اور ان بیٹیوں کے لیے نبی نے کوئی حدیث بھی ارشاد فرمائی ہو کہ نبی نے ان بیٹیوں کے ہاتھ چومے ہوں، ان کی تعظیم کی ہو، ان کی آمد پر خود اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی رضا ان کے لیے بچھا دی ہو. ایسا کسی بیٹی کے لیے نہیں ملتا. بیٹوں کا ذکر تو خود شیعہ تاریخ بھی قبول کرتی ہے، ویسے بیٹیوں کو بھی شیعہ تاریخ قبول کرتی ہے. بہت کم ہی ایسے شیعہ مورخین اگر آپ کتابوں کی دنیا میں جائیں، ورنہ ذاکرین کی بزم میں آپ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کتب تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت کم شیعہ مورخین ہیں کہ جو، لیکن وہ بھی شیعہ مورخین اس بات پر تو متحد ہیں لیکن نبی کریم کے دو فرزند جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم کے فرزند جن کا نام ابراہیم تھا، اسے تو خود تاریخ قبول کرتی ہے کہ جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا. دو فرزندوں کا انتقال نبی کریم کے موجودگی میں اور خود ان بچوں کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور جسے تاریخ بیٹیوں کے طور پر پیش کرتی ہے ان سے نبی کی نسل نہیں بڑھی ہے. شیعہ یا سنی مورخین نے جو نبی کی بیٹیاں ثابت کی ہیں انہوں نے یہ ثابت نہ کر سکے، بلکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان بیٹیوں سے نبی کریم کی نسل نہیں چلی ہے، ان کو اولاد نہیں تھی دیگر بیٹیوں کو، اور نسل اسی وجہ سے چونکہ دو فرزند بچپن میں انتقال کر گئے اور دیگر بیٹیاں جو بڑی ہوئی تھیں ان سے بھی نسل نبی آگے نہ بڑھ سکی، اسی لیے آپ پر ابتر کا الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نسل بریدہ ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ کی نسل اب ختم ہو جانے والی ہے، کہ نسل محمد آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ جن سے بڑھنا چاہیے تھا دو فرزند ان کو تو اللہ نے دنیا ہی میں اٹھا لیا. اب جو دیگر بیٹیاں تھیں ان سے بھی کوئی نسل نہیں چلی، تو اب لا محالہ شہزادی کونین ہی کی اولاد سے نبی کریم کی نسل چلنے والی تھی. اسی لیے شہزادی کونین کو کوثر، یہ انتظام رب العزت ہے، یہ انتظام پروردگار ہے کہ نبی کریم کی جو مختلف ازواج کا ذکر ہے ان ازواج سے بھی آپ کو جو ہے وہ فرزند نہیں ہو سکے. ماریہ قبطیہ سے فرزند ہوئے تھے، لیکن ان کا انتقال بھی ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اور دیگر جو ازواج تھی وہ صاحب اولاد نہیں تھی. تو یہ بھی انتظام قدرت تھا کہ نسل پاکیزہ محمد اگر آگے بڑھے گی تو یا وہ حسن کے ذریعے سے یا وہ حسین کے ذریعے سے. یہی وجہ ہے کہ حسن و حسین کو فرزندان رسول کہا ہے, فرزندان علی نہیں کہا ہے. اور جب کبھی حسن و حسین کا ذکر ہوتا تو امیر المومنین کہتے کہ یہ میرے بیٹے نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں. سلوات پڑھے ہوں گا. یہ میرے فرزند نہیں ہیں, یہ حسن و حسین نبی کے فرزند ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولاد حسن کو علوی سادات نہیں کہا جاتا, علوی نہیں کہا جاتا, حسنی کہا جائے گا, حسینی کہا جائے گا, مگر علوی نہیں کہا جائے گا. علوی ان فرزندوں کی اولاد کو کہا جائے گا کہ جو بطن فاطمہ سے نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سیادت کا مرکز ذات فاطمہ زہرا ہے. یہ وہ کڑی ہے جو رسالت کو امامت سے جوڑتی ہے. یہ تمام رشتوں سے ہٹ کر حقیقت میں خود شہزادی کی عظمت, خود شہزادی کی فضیلتیں, خود شہزادی کا کردار اس قدر بلند والا ہے. جیسا کہ میں نے گرانس کیا کہ اگر وہ نبی کریم کی بیٹی نہ بھی ہوتی, صلب محمد سے نہ بھی ہوتی, تو وہی جائے گا رکھتی کہ جو جائے گا آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حصے میں ہے. جناب آسیہ کو اللہ نے یہ رتبہ کیوں دیا, کس رشتے کی بنیاد پہ دیا؟ کیا فرعون کی زوجہ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ رتبہ دیا اللہ نے آسیہ کو؟ آسیہ کو جو رتبہ ملا کیا ان کے والد کی وجہ سے ملا, کیا ان کی اولاد کی وجہ سے ملا؟ جناب آسیہ کو جو اسلام نے رتبہ دیا ہے کس رشتے کی بنیاد پہ دیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام جب رتبہ دیتا ہے تو نسلیں دیکھ کے نہیں دیتا, کردار دیکھ کے دیتا ہے. کردار کی پاکیزگی, کردار کی طہارت, اعمال کی طہارت, یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو روح نبی سے اس قدر آمیختگی ہو گئی تھی کہ جسے دنیا الگ نہیں کر سکتی تھی. نبی کریم کبھی فاطمہ زہرا کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ کبھی فاطمہ زہرا کو نہ دیکھیں تو نبی کا ایسا کہ جیسے کوئی نبی کا دل نہ گزرے. نبی بے چین ہو جایا کرتے تھے. اور یہ روایت جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا یہ بھی بہت معروف ہے, اور یہ بھی اتفاق سے جناب عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جب کبھی سفر پر جایا کرتے تھے تو فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے تھے آخر میں, اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے تھے. اور اس قدر مزاج شناس تھے, اس قدر طبیعت شناس تھے کہ آنکھ کے اشارے کو محسوس کر لیتے تھے. باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے مزاج کو بغیر گفتگو کے سمجھ لیتے تھے. نبی کریم شہزادی کے حجرے میں آتے ہیں, مکان دیکھتے ہیں, چہرے پہ ایک حسن کا کھینچاؤ ہلکا سا, ایسا نہیں کہ جو کسی کو محسوس ہو, لیکن شہزادی کو احساس ہو جاتا تھا کہ میرے بابا کے چہرے پہ کچھ کھینچاؤ سا محسوس ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بابا کو کوئی چیز پسند نہیں آئی یہاں پر, کیونکہ ایک قیمتی پردہ لٹکا ہوا تھا. اور بعض روایت کے حساب سے آپ کے کلائیوں میں چڑیا تھی, اور گھر پہ پردہ لگا ہوا تھا. نبی کریم نے دیکھا لیکن نبی کریم خوش نہیں ہوئے, منع نہیں کیا لیکن خوشی نہیں ہوئی یہ دیکھ کے. بیٹی سمجھ گئی, بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ باپ خوش ہو کہ نہ ہو, میں تو اپنے شوہر کے گھر میں ہوں, باپ کی رضا اور ناراضگی سے کیا ہوتا ہے, جب میں ان کی بیٹی تھی تب ان کی رضا کام آتی تھی, اب جب ان کے گھر سے نکل کر شوہر کے گھر میں آ گئی ہوں تو اب میں شوہر کی اتباع میں ہوں, اگر باپ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہی سے یہ وہ کردار سامنے آتا ہے, اگر کردار کی یہ بلندی نہ ہوتی تو شاید آج شہزادی کونین کا وہ ذکر نہ ہوتا. اس لیے کہ ہر بیٹی اور ہر رشتے کا ہم احترام نہیں کرتے عزیزان گرامی, امام کی اولاد ہو تب بھی ہم احترام نہیں کرتے اس کا, جب تک کہ اس کا کردار خود امام کے ذریعے سے موثق نہ ہو. امام علی النبی کے فرزند کو خود امام نے کہا کہ یہ جعفر قذاب ہے, یہ جھوٹا جعفر ہے, جعفر قذاب ہے. تو جب جعفر قذاب خود امام نے کہہ دیا اپنے ہی فرزند کو تو پھر کوئی احترام کرے گا؟ فرزند امام ہے, سید زادہ ہے, فرزند امام ہے, امام زادہ ہے, لیکن قابل احترام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے نزدیک قابل احترام نہیں ہے. بیٹا ہے لیکن قابل احترام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے, ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے. وہ اہمیت بڑھتی ہے اس وقت جب کردار کی بلندی ثابت ہو جاتی ہے. ابو لہب نبی کریم کا سگا چچا ہے, ابو جہل نہیں ہے, ابو جہل عبد المطلب کی اولاد میں سے نہیں ہے, لیکن ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا ہے. عبد المطلب کا بیٹا ہے, ابو طالب کا بھائی ہے, لیکن قابل احترام نہیں ہے, لعنتی ہے, لعنت کا مستحق ہے, ملائکہ کی لعنت, اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت کس کے اوپر؟ جب نبی کا چچا ہے اس پر, ابو لہب پر. تبت یدا ابی لہب, نام لے کر قرآن مجید نے اس پر لعنت بھیجی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کردار محمد میں لاکھ ہیں, محمد سے جو محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور جو محمد مصطفیٰ کا احترام نہ کرے اللہ اس کا احترام نہیں کرتا. بیوی شہزادی کونین کا احترام اس لیے ہے کہ بیوی شہزادی کونین نبی کریم کا احترام کرتی ہے. چونکہ نبی کے نزدیک محترم ہے اس لیے اللہ کے نزدیک محترم ہے. اللہ اپنے نبی کا مزاج دیکھتا ہے کہ نبی راضی ہے تو میں راضی ہوں, اور نبی رضائے پروردگار دیکھتے ہیں, اس چیز سے خوش ہوتے ہیں جس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے. خود نبی اس چیز سے خوش نہیں ہوتے جس سے خدا خوش نہیں ہے. رضائے مصطفیٰ رضائے خدا سے جڑی ہوئی ہے. تو نبی کریم خوش نہیں ہوئے اس پردے کو دیکھ کر جو گھر میں آویزاں تھا, اس چڑی سے خوش نہیں ہوئے جو آپ کی انگلیوں میں, آپ کے جو ہے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی. شہزادی سمجھ گئی, نبی کریم گھر سے اٹھ کے چلے گئے, کچھ کہا نہیں, لیکن شہزادی نے اس چادر کو اتارا, اس پردے کو اتارا اور اپنی چڑیوں کو اتار کر لپیٹ کے بھیج دیا بابا کی خدمت میں کہ آپ جس کو چاہیں اسے تقسیم کر دیں. نبی کریم نے یہ سکھایا تھا کہ میری بیٹی, ہمارے لیے کردار زینت ہے, ہمارے لیے آخرت کے اعمال زینت ہے, دنیا کی چیزیں ہمارے لیے زینت نہیں ہیں. گلے کا گلوبند ہمارے لیے زینت نہیں ہے، ہاتھ کی چڑیاں ہمارے لیے زینت نہیں ہے، لباس دنیاوی ہمارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے، شرافت کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آخرت شرف ہے، ہمارے لیے بہشتی ہونا شرف ہے، ہمارے لیے رضائے پروردگار ہمارے لیے زینت ہے، رضائے حق ہمارے لیے زینت ہے۔ نبی کریم کی روح سے وابستگی تھی شہزادی کی، حقیقت میں وہ نبی کی بیٹی تھی۔ خود عائشہ کہتی ہے کہ وہ سیرت و صورت میں، قامت میں، کہتی ہیں جب فاطمہ زہرا چلا کرتی تھی تو ان کا انداز رفتار بھی ہو بہو محمد کی طرح تھا۔ نبی کریم سے اس قدر روحانی وابستگی، اس قدر کردار سے وابستگی کہ نبی کریم نے کہا یہ میرا حصہ ہے، اس وجہ سے اہمیت ہے کیونکہ کردار نبی کی اہمیت ہے، اور وہ کردار جس روح میں پایا جائے وہ روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہ روح عظیم ہو جاتی ہے جو کردار محمد کو اپنی ذات میں سمیٹ لے۔ وہ اسوہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اسوہ ہونا گویا نبی کی اتباع ہے، نبی کی ذات ہے۔ شہزادی کونین کی پیروی در حقیقت نبی کریم کی پیروی ہے۔ جب شہزادی نے نبی کریم کی خوشنودی کی خاطر تو پردہ اٹھا کے بھیج دیا تو نبی اس قدر خوش ہوئے کہ جب آئے شہزادی کی حجرے میں تو شہزادی کو لپٹا کے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرے وجود کا حصہ۔ یہی یہ ارشادات ایسے ہی موقع پر نبی کریم نے کہے ہیں، یہ کوئی لاڈ اور پیار سے نہیں کہا ہے کہ گود میں بٹھا کر جس طرح سے باپ اپنے بچیوں سے لاڈ اور پیار کرتا ہے، ایسے موقع پہ نہیں، جب کردار کی بلندی دیکھی اور اپنے ہی مزاج کے مطابق اگر کوئی حرکت دیکھی تب کہا تم مجھ سے ہو میں تم سے، تم وہی کرتی ہو جو میں چاہتا ہوں، تم ویسے ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم کے ارشادات۔ شہزادی کونین حقیقی معنوں میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین تحفہ ہے، لیکن افسوس ہے ملت اسلامیہ پر کہ شہزادی کونین کا احترام نہیں کرتی، شہزادی کونین کی عزت نہیں کرتی۔ جس کا احترام نبی کرتے ہیں امت اس شہزادی کا احترام نہیں کرتی۔ اور احترام کا مطلب کیا ہے؟ احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کردار کو قابل عمل مانا جائے، انہیں آئیڈیل تسلیم کیا جائے، انہیں اسوہ تسلیم کیا جائے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کی جائے، یہ احترام ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا احترام کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن مجید کا احترام کیجئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کو اٹھائیں چومیں اور رکھ دیں، قرآن مجید کو سر پہ رکھیں، قرآن مجید کا سفر پر جائیں تو قرآن مجید کو اٹھائیں سر پہ رکھیں اور اس کے نیچے سے گزریں، یہ احترام نہیں ہے۔ احترام یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کی جائے تو نبی قرآن کا احترام ہے۔ مسجد کا احترام یہ نہیں ہے کہ مسجد کو جھاڑو دی جائے، یہ نہیں ہے کہ رنگ و روغن سے اس کو زینت دی جائے، مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے۔ اور آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرش بچھایا جائے، آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چراغ جلایا جائے، آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو چونا ڈالا جائے، بلکہ آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ اب اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو پھر کیا شیعہ خواتین شہزادی کا احترام کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں کرتی. کیا شیعہ معاشرہ شہزادی کونین کا احترام ہے شیعہ معاشرے کے نزدیک؟ ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی سے محبت تو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہیں اسوہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے جیسے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں الگو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے خوشنودی حاصل کرنا نہیں چاہتے. یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ شہزادی کی خوشنودی کس بات میں ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ صرف دعویٰ لیکن اظہار محبت بھی محرم و سفر کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور عام ایام میں ان کا ذکر تک نہیں ہوتا، تذکرہ تک نہیں ہوتا. اور یہ تذکرہ کسی خاص دن میں کرنا نہیں ہے کہ شہادت کے دن میں یاد کر لیں شہزادی کو، ولادت کے موقع پر یاد کر لیں شہزادی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہزادی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے. صبح و شام اپنا طرز عمل، طرز زندگی، خوشنودی سیدہ نہیں دیکھی جاتی. پہناوے سے لے کر زندگی کے چھوٹے بڑے کام میں شہزادی کو اسوہ نہیں بنایا جاتا اور شہزادی تمام مومنین کے لیے اسوہ ہیں، تمام مرد و عورت کے لیے اسوہ ہیں. شہزادی کونین کا ہر کام اسلام کے لیے ہے. اگر ہم شہزادی کو اسوہ مانتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی پہلے اس بات کا مطالعہ ضروری ہے، پہلے اس بات کی اطلاع ضروری ہے اور اس بات کی معرفت ضروری ہے، پہلے شخصیت سیدہ کی معرفت ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ سیدہ کی طرز عمل کیا تھا، وہ کس بات پہ خوش ہوتی تھی، وہ کس بات پہ ناراض ہوتی تھی. تو جس بات پر وہ خوش ہوتی ہوں وہ کیا جائے اور جس بات سے وہ ناراض ہوتی ہوں اسے نہ کیا جائے. یہ ہے احترام سیدہ کا. آپ اس تناظر میں آپ دیکھیں تو کیا ہماری خواتین خوشنودی سیدہ کا خیال رکھتی؟ لباس پہنتے وقت کہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ شہزادی اس لباس سے خوش ہے کہ خوش نہیں ہے. گھر میں بچوں کی تربیت کے وقت کیا اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ ہماری شہزادی کس طرح سے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی کہ ہم بھی انہی کی طرح کوشش کریں؟ کیا اس بات کا کبھی ذہن میں تصور آیا؟ کیا کسی بیٹی نے باپ کی خدمت کے وقت اس سیرت کو ذہن میں رکھا کہ کس طرح سے شہزادی اپنے باپ کی عزت کیا کرتی تھی، باپ کا احترام کیا کرتی تھی؟ کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے؟ کیا کبھی یہ سوچا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شہزادی کونین بیٹیوں کے لیے بھی اسوہ ہے، زوجہ کے لیے بھی اسوہ ہے اسوہ مانتے کون ہیں؟ توقع کس سے کی جائے؟ اگر نہ مانا جائے تو یہ توہین ہوگی سیدہ کی کہ ہم سیدہ کو اس لائق نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. ہماری خواتین کی معاشرے، مسلمین کی میں بات کر رہا ہوں، مسلم معاشرے کی آئیڈیل کون سی خواتین ہیں؟ ان کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا پہناوا کیسا ہوتا ہے؟ ان کا لباس کیسے ہوتا ہے؟ ان کا طرز عمل کیسے ہوتا ہے؟ ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی بات کا لہجہ، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے اٹھنے کا انداز، کس کو آئیڈیل بنا کر وہ چلتے ہیں، کس کو آئیڈیل بنا کے وہ گھر میں رہتے ہیں، کس کے نقش قدم پہ معاشرہ مسلمین چل رہا ہے. شہزادی کی پیروی ہونی چاہیے، تخلید نہیں پیروی ہونی چاہیے, ان کے حکم کو تسلیم کیا جانا چاہیے, ان کی سیرت کو اپنایا جانا چاہیے. تو ان کی سیرت کیا تھی؟ ہر چیز میں, ہر بات میں یہ خیال کہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے یا نہیں. شہزادی نے ہر چیز میں اسلام کو مد نظر رکھا ہے, اسلام کا فائدے میں اپنا فائدہ تصور کیا, اسلام کے نقصان کو اپنا نقصان تصور کیا ہے. ہمیشہ آپ نے اسلام کی بہبودی, اسلام کی ترقی, اسلام کی وسعت کو مد نظر رکھا ہے, اسلام کے پھلنے اور پھولنے کی طرف آپ کی نظر رہی ہے. چنانچہ جو بھی کام کرتی تھی تو اسلام کو مد نظر, کیونکہ شہزادی جانتی تھی کہ میرے بابا بانی اسلام ہیں, میرے بابا پیغمبر اسلام ہیں, اسلام کی دعوت کے لیے میرے بابا نے کوششیں کی ہیں, زخم کھائے ہیں, اذیتیں برداشت کی ہیں, محنت کی ہے. میں اپنے بابا کے دین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے اسلام کی ترقی رک جائے, جس سے اسلام پر دھبا لگ جائے, نعوذ باللہ. کوئی کام میں ایسا نہیں کروں گی کہ جس سے اسلام کی ترقی رک جائے. یہ شہزادی کونین نے بتایا کہ میری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے, اسلام بچانا, اسلام کو مد نظر رکھنا. دوسری بات یہ کہ شہزادی کونین کہتی ہے کہ میری سیرت یہ ہے کہ میں پہلے محلے والوں کا خیال رکھتی ہوں, اس کے بعد اپنا خیال رکھتی ہوں. یہ شہزادی کی اسوے میں شامل ہے, یعنی شہزادی کا یہ اسوہ ہے. اگر شہزادی کے اسوے کو ماننا ہے تو پہلے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے, اس کے بعد اپنا خیال رکھنا ہے. جو چیز دوسرے کے لیے چاہنا ہے وہ اپنے لیے چاہنا ہے. جس طرح سے ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں, جو کھانا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. فقیروں کا, غریبوں کا, یتیموں کا خیال پہلے رکھیں, یہ شہزادی کے اسوے میں شامل ہے. وہ معروف نبی, وہ معروف ارشاد, وہ معروف روایت جو امام حسن سے وارد ہوئی ہے کہ ہم نے جب بھی اپنی ماں کی دعاؤں پر کان دھرا ہے, ہم نے بس یہی سنا ہے کہ ہم نے یہی سنا ہے کہ کبھی کسی محلے والے کے بارے میں آپ نے دعا کیا, کبھی کسی اور محلے والے کے بارے میں آپ نے دعا کیا. اس قدر غیروں کے لیے آپ دعا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکلتا تھا, اپنے لیے وقت نہیں بچتا تھا. لیکن ہمارے پاس اس کے برعکس ہے, ہم اپنے لیے اتنی دعا کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کو دعا کرنے کا وقت نہیں بچتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیرت زہرا کے بالکل برعکس جا رہے ہیں. ہم ان کی گویا توہین کر رہے ہیں کہ آپ کا عمل قابل عمل نہیں ہے, آپ کی زندگی ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. ہم آپ سے زبانی دعوے محبت تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے, آپ کا طرز عمل نہیں اختیار کر سکتے. چاہے وہ کسی انداز میں اسے ٹال دیا جائے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. یہ کئی مرتبہ یہ بات کہی جا چکی ہے, وہ خلوص نہیں لایا جا سکتا لیکن نقالی تو کی جا سکتی ہے, نقل تو کیا جا سکتا ہے. شہزادی کونین کی زندگی ہما جہت ہے, تمام ابعاد زندگی کے تمام شعبہائے حیات کو شہزادی نے احاطہ کر رکھا ہے. کوئی رخ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جسے شہزادی نے ناقص اور عیب دار چھوڑ دیا ہو, کسی کردار کو عیب دار چھوڑ دیا ہو, ایسا نہیں کیا. گھر کی زندگی شہزادی نے جو گزاری ہے اس میں ایسا نہیں ہوا کہ باہر کی زندگی سے شہزادی غافل رہی ہو. یہ اسوہ ہے شہزادی کا, یہ کردار کا حصہ ہے شہزادی کا. اس شہزادی کونین بیٹی کی حیثیت سے بھی کامیاب ہے کہ اس رشتے کو شہزادی کونین نے ویسے ہی نبھایا ہے جیسے نبھانے کا حق تھا. جب زوجہ بن کر آئی تو اس منصب کی بھی پاسداری کی اور ایک بہترین زوجہ کے طور پر شہزادی کونین نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا اسوہ چھوڑ گئی کہ دنیا کے تمام ازواج کے لیے شہزادی کا کردار نمونہ قرار پایا. گھر کے کام کی تقسیم, بچوں کا خیال, نہ صرف یہ کہ شہزادی گھر کی صفائی کا خیال رکھتی تھی, بچوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی, شوہر کا لباس دھویا کرتی تھی, بلکہ چکی بھی خود پیسا کرتی تھی, روٹی بھی خود بنایا کرتی تھی. اس گھریلو کام کے علاوہ بچوں کی تربیت بھی کرتی تھی. یہی نہیں بلکہ شہزادی گھر میں کے کاموں میں اتنی غرق نہیں ہو جاتی تھی کہ کلچر سے دور ہو جائیں, بلکہ آپ نے نبی کریم سے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ تعلیم یقیناً محبت الہی کی طرح تھی. یقیناً وہ تعلیم ایک علم وحبی کی طرح تھی جس پر آپ فائز ہو گئیں اور آپ معلمہ بن گئیں مدینے کی, کہ جو چیز حاصل کیا تھا نبی سے اسے دوسروں تک پہنچایا. مدینے کی عورتوں کو درس دیا کرتی تھی شہزادی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواتین کو اور ہماری بچیوں کو تعلیم حاصل بھی کرنا ہے اور حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا بھی. یہ سیرت زہرا کا حصہ ہے. یعنی سیرت زہرا میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود اپنے لیے انہوں نے علم حاصل کیا بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچایا. اگر کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو سیرت زہرا پہ عمل نہیں ہو رہا. اگر معاشرہ سیرت زہرا پر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو وہ معاشرہ پسترین معاشرہ بن جائے گا. محمد وہ معاشرہ نہایت پسترین معاشرہ ہو جائے گا جو معاشرہ سید کونین کی سیرت کو چھوڑ دے گا اور نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ ہم ان کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے. یہ توہین ہو جائے گی. اور اس توہین کی مرتکب کتنی ملت اسلامیہ کی لڑکیاں ہو رہی ہیں کہ جو انہیں آئیڈیل کے طور پر قبول کرنے راضی نہیں ہیں, نہ ان کا طرز زندگی اپنانے کے لیے تیار ہیں اور نہ معاشرے کی ایسی فرد بننے کے لیے تیار ہیں. نہ صرف کلچر کو بدلا شہزادی نے بلکہ شہزادی کی نظر سیاست پر بھی تھی. گھر کی چار دیواری میں رہنے والی خاتون زمانے سے ناواقف نہیں تھی بلکہ حکومت کے اتار چڑھاؤ سے اور حکومت کی تمام سازشوں اور رسکشیوں سے, تمام پیچ و خم سے سیاست کی واقف تھی. ہمارے پاس کی خواتین سیاست سے واقف نہیں ہیں, کلچر سے واقف نہیں ہیں, گھریلو زندگی کو پورا کر لیں یہ بڑی بات ہے. جبکہ شہزاد آپ دیکھیں اس زمانے میں جو مشکلات خواتین کو تھی آج نہیں ہے. آج جو ہے گرنی سے آٹا پس کے آ جاتا ہے, آج جو ہے روٹی بن کر آ جاتی ہے, آج جو ہے لباس دھو کر آ جاتا ہے. لیکن اس وقت شہزادی نے کس قدر زحمت اٹھائی اور زحمت اٹھانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ مدینے کی اور دوسری خواتین کو میں تعلیم دوں. یہ بھی شہزادی نے نہیں کہا کہ مجھے وقت نہیں ملتا ہے کہ میں سیاسی حالات پر نظر رکھوں، گھر اور بچوں سے مجھے فرصت ہی کہاں ملتی ہے، شوہر کا خیال رکھوں کہ بچوں کی تربیت پہ نظر رکھوں، ایسی بچوں کی تربیت کی کہ دو بچے حسن و حسین کہلائے اور بچیاں زینب و کلثوم کہلائے۔ یہ سیدہ کی آغوش کا اثر ہے عزیزان گرامی۔ تو کس طرح سے سیدہ نے زحمت اٹھائی ہوگی، یہ ایک بودھ ہے زندگی کا، لیکن یہ پورا بودھ نہیں ہے، بلکہ سیاسی زندگی شہزادی کی، اخلاقی زندگی شہزادی کی۔ بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ شہزادی کونین نے دفاع ولایت کیا ہے، یہ سارے کام کرتے ہوئے، ایسے نہیں کہ گھر کو چھٹی دے کر، گھر میں آٹا نہ پیس کر شہزادی سیاسی کام میں لگ گئی ہوں، نہیں بھائی۔ ایک وقت دیکھیے، کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی معاشرے میں اس قدر سماجی مسائل میں الجھ جاتا ہے کہ پھر گھریلو زندگی پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ عبادی زندگی میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر سیاسی زندگی ان کی مخدوش ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سیاسی زندگی میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ پھر انہیں فرصت نہیں ملتی عبادت کی، نمازوں کی، روزے کی، اللہ سے ارتباط کی، راز و نیاز کی، مناجات کی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اللہ سے اللہ کی عبادت بھی کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، سیاسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان اجتماعی ہو جاتا ہے تو اس کی انفرادی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایمانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، نوکری سے فرصت نہیں ملتی کہ عبادت کر سکیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ گھریلو مسائل میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ پھر انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ اجتماعی مسائل پر غور کریں، کلچر کے مسائل پر غور کریں، کہ سیاسی مسائل پہ غور کریں۔ بے یک وقت، یعنی بے یک وقت، ایسا نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب شوہر کے گھر میں آ جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہماری خود زندگی سے ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم ماں باپ کی طرف کوئی توجہ دے سکیں۔ جب تک ازدواجی کے بندھن میں نہیں بندھے تھے، ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کا جو توازن ہے وہ توازن بگڑ رہا ہے۔ اب ماں باپ غیروں سے پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں، اور ہندوی معاشرہ ہمارے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا خدمت نہیں کرے گا، بہو خدمت کرے گی، بیٹی خدمت نہیں کرے گی، داماد خدمت کرے گا۔ یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے کہ بیٹی خدمت کرے گی، بہو کی خدمت نہیں کرے گی۔ وہ کرے اور بات ہے، لیکن اس پر ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ بیٹے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، داماد پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اسلام کا طرز عمل تھا، یہ شہزادی کا اسوہ تھا، لیکن ہماری خواتین شہزادی کے اسوے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جب شہزادی کے اسوے سے دور ہو جائیں گی تو پھر جنت کی تمنا کیوں کریں، پھر جنت کی آرزو کیوں کر رہی ہیں وہ خواتین جو شہزادی کے اسوے کو اپنانا نہیں چاہتی۔ انہیں کیسے یقین ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، جبکہ ان کا کردار سیدہ کے کردار کے خلاف جا رہا ہے۔ جو اپنا رخ موڑ لے کردار زہرا سے، تو جو رخ کردار زہرا سے مڑ کے چلتا ہے وہ رخ جہنم کی طرف جاتا ہے، اور جو راستہ کردار سیدہ پہ چلنے والوں کو ملتا ہے وہ راستہ اختتام پذیر ہوتا ہے بہشت کی طرف۔ انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے جو کردار سیدہ پہ چلتے ہیں، انہیں انعامات سے نوازا جائے گا، ان پر رحمت الہی نازل ہوگی، ان پر کرم پروردگار نازل ہوگا، ان پر الطاف رب العزت ان لوگوں کے حصے میں ہے جو سیدہ کے کردار کو اپنائیں۔ محبت کے جھوٹے دعوے داروں کو جہنم کے کھولتے ہوئے، آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ تم دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے, تمہیں آخرت کا میں جھوٹ کا مزہ چکھنا ہے, اس لیے کہ تم نے کردار سیدہ کی مخالفت کی, اس کردار کی مخالفت کی. عزیزان گرامی, سیدہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بابا کے کردار کی مخالفت کروں گی اس لیے کہ جنت تو میری جاگیر ہے, میں تو بہشت میں جانے والی ہوں, میں تو نبی کی بیٹی ہوں, مجھے کردار کی کیا ضرورت ہے, کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے, سیرت نبی پہ چلنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن شہزادی سیرت مصطفیٰ کو ایسے اپنائی کہ نبی کریم کو کہنا پڑا کہ سیرت زہرا میری سیرت کا حصہ ہے. اسلام کا خیال, کلچر کا خیال, سیاسی حالات پر نظر, گھریلو مسائل پہ توجہ, یہ تمام مسائل کو شہزادی نے بے یک وقت ان تمام حالات پر, ان تمام ذمہ داریوں کو بے یک وقت نبھانے کی کوشش کی ہے. یہ کمال ہے, یہ اعجاز ہے, اور یہ الطاف رب العزت ہے کہ شہزادی پر وہ نوازش خاص ہے کہ شہزادی جو چاہتی تھی اللہ نے وہ توفیق انہیں عنایت کی. وہ ان کی تمنا یہی تھی کہ میں شوہر کے گھر میں آؤں گی تو پھر باپ کی خدمت سے غافل نہیں رہوں گی. جب شہزادی شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے بھی باپ کے لیے ماں کا کردار نبھا رہی تھی, کہ نبی کریم کا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے آپ پہلے رکھا کرتی تھی. بچوں کا خیال اسی وقت کر رہی ہے جس وقت وہ شوہر کا بھی خیال کرتی ہے. گھر پر جس طرح سے جس وقت نظر تھی, جس وقت گھریلو مسائل میں الجھی ہوئی, اسی وقت وہ سیاسی حالات پر نظر رکھی ہوئی تھی. اسی دوران شہزادی نے, ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت انہوں نے گھریلو زندگی کو گزارا ہو, جب بچے بڑے ہو گئے اس وقت انہوں نے سیاست پہ جو ہے پر نظر رکھی ہو, نہیں, اسی موقع پر, اسی وقت جب بچے چھوٹے تھے تبھی آپ نے فدق کا مسئلہ چھیڑا ہے, تبھی آپ نے خطبہ دیا ہے. شہزادی کے خطبات موجود ہیں, اور شہزادی کے خطبات کا جو معیار ہے وہ معیار نہج البلاغہ سے کم نہیں ہے. اگر آپ نہج البلاغہ کے برابر خطبات سیدہ کو لائیں تو آپ کو یہ شک ہوگا کہ یہ فاطمہ کا خطبہ ہے یا علی کا خطبہ ہے. یعنی شہزادی کے خطبات کی شرح کی ضرورت ہے, اور شہزادی کے ارشادات کی شرح کی ضرورت ہے. جس طرح نہج البلاغہ کا تدریس ہو رہی ہے, درس دیا جا رہا ہے, ویسے ہی خطبات سیدہ کا درس دینے کی ضرورت ہے, خطبات سیدہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ ان کے خطبے کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے وہ لوگ توہین سیدہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, اور انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہزادی کے خطبے موجود ہے اور ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. اگر ایک فرد توجہ نہ دے تو ایک فرد ذمہ دار ہے. اگر پورا معاشرہ سیدہ کے خطبات سے منہ موڑ کر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ شہزادی کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. کہنے دیجئے سیدہ کو, ہم تو نہیں سنیں گے. کہنے دیجئے سیدہ کو, ہم نہیں سنیں گے. عزیزو, شہزادی کے خطبات اگر آپ سنیں تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے, ہمارا سماج سدھر سکتا ہے, ہماری لڑکیوں کو پتا چلے گا کہ یہ خدمت انجام دینے والی خاتون, گھر میں چکی پیسنے والی خاتون جب باہر جاتی ہے تو خطبہ دیتی ہے, ایسا خطبہ دیتی ہے کہ جو خطبہ نہج البلاغہ کے برابر ہوتا ہے. سیدہ کا معاشرے کی تبدیلی کے لیے, اور پھر دفاع ولایت, علی کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے ہر دروازے کو کھٹکھٹانا, یہ اسی وقت جس وقت وہ مشغول تھی گھر میں. بچوں کی تربیت, ایسا نہیں ہے کہ جب سیاسی حالات میں الجھ گئی تو بچوں کی تربیت نہ ہو سکی. عزیزوں, بچوں کی تربیت ایسے کی کہ حسن و حسین بن گئے اسی وقت پر. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مانے نہیں ہیں, یہ ایک چیز دوسری چیز میں مددگار ثابت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تب ایک کردار بنتا ہے. وہ کردار اتنا پاکیزہ، اتنا بلند، اتنا متحر، اتنا شفاف، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی جائگاہ پہ قرار پاتا ہے. کہ اب قرآن کو اگر پیکر کی شکل میں دیکھنا ہو تو جیسے ہم علی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ویسے ہی فاطمہ زہرا کی طرف بھی اشارہ کریں گے. کہ قرآن کی آیتیں اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو زہرا کی طرف دیکھیں. کہ زہرا کردار کا ایک ایسا بلند ترین نمونہ، ایک بلند ترین کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اس قدر محبت کرتے تھے. پھر میں ام المومنین کی روایت سے پھر استشهاد کروں گا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم کا جب وقت آخر آ گیا تھا تو شہزادی کو قریب بلایا اور بلا کے کان میں کچھ سرگوشی کی. جب سرگوشی کی تو شہزادی ہنسنے لگی. پھر ایک مرتبہ بلا کے سرگوشی کی تو شہزادی رونے لگی. تو ہم دیکھ کے حیران ہو گئے تھے. ہم نے چاہا کہ بعد میں پوچھیں کہ آخر آپ کے سے کیا سرگوشی کی تھی نبی نے، کیا کہا تھا آپ کے کان میں کہ آپ سنتے ہی رونے لگی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر نبی نے آپ سے کچھ سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی. آخر اس کی وجہ کیا ہے، ہنسی کیوں تھی، روئی کیوں تھی؟ تو شہزادی نے کہا میں اس لیے رونے لگی تھی کہ نبی کریم نے مجھ سے کہا تھا بیٹی میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں. جدائی فراق محمد میں بدعت منی کا تڑپنا یقیناً فطری بات ہے. کہ شہزادی کونین کبھی نبی سے جدا نہیں ہوئی، کبھی جدا نہیں ہوئی، بلکہ ہر روز نبی کا چہرہ دیکھتی اور نبی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھے بغیر نہ رہتے. جب بھی مسجد میں آئے، یہی وجہ ہے کہ مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے بند کر دیے گئے، لیکن ایک دروازہ اس لیے کھلا رہا کہ اس دروازے پر مصطفیٰ کو آنا ہے. یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں محمد آتے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ کو اس گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے مصطفیٰ کے لیے یہ دروازہ کھلا رہا. یہ نبی کریم کے اعزاز میں اللہ نے کہا اے نبی تم اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے نا، ہم تمہارے لیے اس دروازے کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو. اور یہ اعزاز خود سیدہ کا بھی ہے کہ سیدہ وہ طاہرہ مطہرہ ہے کہ جن کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے تو مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ وہی سرگوشی تھی کہ جس کے لیے فاطمہ زہرا مسکرانے لگی. تو پھر دوسرا جملہ کیا کہا تھا نبی نے؟ کہا دوسرا جملہ یہ کہا تھا جس پر میں ہنسنے لگی تھی، اس جملے پر تو میں رونے لگی کہ نبی نے کہا میں بہت جلد تم سے رخصت ہو جانے والا ہوں. اور میں اس بات پر مسکرائی کہ جب نبی نے کہا کہ تم بہت جلد مجھ سے ملحق ہونے والی ہو، سیدہ تم بہت جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو. یہ سننا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ جدائی زیادہ دیر تک رہی رہے گی، میں بابا سے زیادہ دیر تک اس دنیا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکوں گی. بچوں کی جدائی برداشت ہے، شوہر سے جدائی برداشت ہے، لیکن روح محمد سے جدائی سیدہ کے لیے برداشت کے باہر ہے. عزیزان گرامی، نبی کی جدائی ناقابل برداشت ہے. کیا ایسا بھی کہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی خاتون ایسی بھی دنیا میں گزری ہے کہ جو اپنے نبی سے ایسی محبت کرتی ہو جس کے لیے وہ اپنے اولاد کو اور آغوش کے پالوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ شہزادی نے اپنے بچوں سے یہی وصیت کیا تھا، کیونکہ میں اپنے بابا کا احترام کرتی ہوں تو بابا ہونے کی حیثیت سے نہیں، نبی ہونے کی حیثیت سے کرتی ہوں. تو اے شہزادوں، تم بھی جب اس اسلام پر آج آ جائے تو اپنی جان کو دین مصطفیٰ پہ قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا. شہزادی نہیں تھی لیکن حسن و حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. شہزادی نہیں تھی لیکن زینب و کلثوم نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور دین کی نصرت کے لیے چل پڑی. یہی شہزادی کا کردار رہا ہے. تو شہزادی کونین سیرت نبی اور ذات نبی سے جدا نہیں رہ سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی کی شہادت واقع ہوئی ہے تو امیر المومنین بھی ایسے دھاڑے مار کے رو رہے تھے جیسے کوئی عزیز دنیا سے گزر جائے. اور شہزادی کونین کہ جو قربت تھی وہ زوجہ ہونے کی حیثیت سے نہیں تھی عزیزان گرامی, اس اعتبار سے تھی کہ مونس و مددگار تھی شہزادی. یہی تو علی کہہ رہے تھے کہ اب دن نہیں گزرے گا آپ کے بغیر, اب کوئی رات نہیں گزرے گی آپ کے بغیر. علی کا دن اور علی کی رات اب تنہائی میں گزرے گی. اس لیے کہ کس سے فریاد کرے علی, کون ہے جو علی کا مونس و مددگار ہو, کون ہے اس دنیا میں کہ جو علی ابن ابی طالب کے لیے سہارا بنے. علی ابن ابی طالب مشکل کشائے دو جہاں ہے لیکن فاطمہ علی کی مشکل کشا تھی. جب کبھی سینے میں تنگی محسوس ہوتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مددگار ہوتی. دین کی نصرت یہ علی کی زندگی کا مقصد تھا, اس میں ہمراہی کوئی زوجہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن سیدانی فاطمہ زہرا وہ خاتون تھی کہ جو نصرت دین میں علی کے ساتھ ساتھ رہتی تھی. کہ جس وقت علی محروم خلافت تھے علی خاموش ہو گئے, سیدہ خاموش نہیں ہوئی. علی نے تو یہ کہا تھا سیدہ انہا لصغیرتن, اس لیے کہ خلافت میرے نزدیک بہت چھوٹی چیز ہے, اسے نظر انداز کر دو. لیکن شہزادی کہہ رہی تھی نہیں علی, میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتی, تم بھول سکتے ہو میں نہیں بھول سکتی. اس لیے کہ شہزادی چاہتی تھی کہ دین مصطفیٰ پھیلے, اور دین مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کی کوششوں کے بغیر اس طرح سے نہیں رونق پا سکتا. تو شہزادی گریہ کر رہی تھی. شہزادی کا گریہ جدائی پدر پہ نہیں تھا, بربادی اسلام پہ تھا. اسلام کی ترقی کی رکاوٹ سوچ کے شہزادی رویا کرتی تھی. ملت مظلوم کا کیا ہوگا, اس امت کا کیا ہوگا جس امت کے لیے نبی نے زخم کھائے ہیں, اس امت کا کیا ہوگا جس امت کے لیے نبی نے اپنی توہین برداشت کی ہے. اس لیے کہ سیدہ نے نبی کے زخم دیکھے ہیں, نبی کو کراہتے ہوئے دیکھا, نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا, نبی کی اذیتوں کو شہزادی نے قریب سے دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے ہر زخم کو قبول کر لیا. لیکن علی سے نہیں بتایا کہ شہزادی نے کتنے زخم کھائے ہیں. اس وقت جب علی غسل دے رہے تھے ایک سیاہ بلند کیا, کہا کہ شہزادی نے خود مجھ سے پہلو کا زخم چھپائے رکھا. شہزادی نے شکایت نہیں کی. علی ابن ابی طالب شہزادی کی رخصت کے وقت جب قبر میں لحد میں اتار رہے تھے تو اب رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں ویسے حوالے نہ کر سکا جیسے آپ نے میرے حوالے کیا تھا. اب میں ایسے سیدہ کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی کمر خمیدہ ہے. اور شہزادی محسن کو کھو کے آپ کی خدمت میں آ رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحیم پروردگارا